وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دوپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے والے جریدے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر نے اسلامی ممالک کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جرمنی کے شہر میونخ میں افغان نژاد ایک جرمن شخص کو دہشت گرد گروپ سے وابستگی کے الزام پر مقدمے کا سامنا ہے، اور جرمنی کی پولیس نے برلن اور ملک کے دیگر شہروں میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز اپنی کابینہ کے لیے کی گئی نامزدگیاں توثیق کے لیے پارلیمان کے ایوان زیری میں پیش کی ہیں، اور یمن میں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت صنعاء میں شیعہ جنگجوؤں نے صدارتی احاطے پر دھاوا بول دیا ہے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے فرانسیسی جریدے میں توہین امیز خاکوں کی اشاعت کی ایک مرتبہ پھر سختی سے مذمت کی ہے، اور اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کو ایک خط میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو سے کہا جائے کہ وہ اپنی اشاعت پر معافی مانگے اور اسلام کے نام پر جنونی کاروائیوں کو مجرمانہ قرار دیا جائے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے فرانسیسی جریدے میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کی ایک مرتبہ پھر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں اور تہذیبوں میں تفریق کی ایک کوشش ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ توہین آمیز خاکے کی اشاعت پر فرانسیسی جریدے سے معافی طلب کرنے کے لیے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان آزادی اظہار پر یقین رکھتا ہے، لیکن اسے لوگوں کے جذبات اور مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس وقت لوگوں میں ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے اپنے ممالک تک لوگوں کو محدود رکھا جائے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مذاہب کا احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا، اس وقت دہشت گرد ہی فائدہ اٹھائیں گے، افراتفری ہوگی۔
واضح ہے کہ فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے شمارے میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کے بعد پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی نے مذمتی قراردادیں منظور کی تھیں، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین نے بھی توہین آمیز خاکے کی اشاعت کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ گزشتہ جمعے کو ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ کراچی میں ہونے والے ایک مظاہرے میں مشتعل افراد اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں فرانسیسی خبر رساں ادارے کے فوٹوگرافر سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ فرانسیسی جریدہ چارلی ایبڈو اس سے قبل بھی پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کر چکا ہے، جس پر اسے تنقید اور سنگین نتائج کی دھمکیوں کا سامنا بھی رہا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں بین الصوبائی رابطے کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مسلم دنیا میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی حکومت کے ایک وفاقی وزیر نے سعودی عرب پر الزام لگایا ہے کہ وہ مسلم دنیا بشمول پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ بین الصوبائی رابطوں کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ مسلم ممالک میں اپنے نظریات کے پرچار کے لیے سعودی عرب مالی وسائل فراہم کرتا ہے۔ ریاض حسین پیرزادہ کے بقول اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب سے رقوم کی ترسیل کو روکا جائے۔ انہوں نے بعد ازاں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس تلخ حقیقت کا سب کو علم ہے۔
سعودی عرب کو نہیں پتا جو وہ کیا کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو میں نے غلط کر دی۔ یہ تلخ حقیقت ہے، لوگوں کو مروایا ہے تو یہ سب تلخ حقیقت ہے نا۔
ریاض حسین پیرزادہ کا یہ بیان پاکستان میں کئی حلقوں بشمول ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کے لیے باعث حیرانگی تھا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے کابینہ کے ایک وزیر کے اس بیان سے متعلق کسی طرح کا رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے، تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ان کی جماعت کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔
یقیناً پارٹی پالیسی تو بالکل ایسی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ایک غیر ڈپلومیٹک بیان ہے. اگر سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ہمیں شکوہ بھی ہو تو دس از ناٹ دی فورم کہ جس کے اوپر پارٹی کا ایک وزیر جو ہے وہ بات کر سکے جس کا اس شعبے سے تعلق بھی نہیں ہے. تو میں اس پہ بالکل لا علم ہوں اور مجھے حیرت بھی ہے کہ ایسا بیان آنا نہیں چاہیے تھا.
پاکستان سعودی عرب کا ایک قریبی اتحادی اور دوست ملک ہے اور سرکاری سطح پر ہمیشہ سعودی عرب کو پاکستان کی مدد کرنے پر سراہا جاتا رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہی وزیر اعظم نواز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی تھی. محمد اشتیاق وائس آف امریکہ اسلام آباد.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز اپنی کابینہ کے لیے کی گئی نامزدگیاں توثیق کے لیے پارلیمان کے ایوان زیری میں پیش کی ہیں. کابینہ کے لیے صدر اشرف نے 27 نامزدگیوں کی فہرست ایوان زیری میں پیش کرنے سے پہلے قانون سازوں سے خطاب کیا. کابینہ میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. فرانس کے جنوب میں پولیس نے چیچنیا کے 5 باشندوں کو حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے پر گرفتار کیا ہے. ایک مقامی اخبار میدی لیبرے نے خبر دی ہے کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے بارود وغیرہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے. توقع ہے کہ منگل کو دیر گئے پولیس مزید تفصیلات فراہم کرے گی. جرمنی کے شہر میونخ میں افغان نژاد ایک جرمن شخص کو دہشت گرد گروپ سے وابستگی کے الزام پر مقدمے کا سامنا ہے. استغاثے نے ہارون پی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام کی دہشت گرد گروپ جند الاسلام سے وابستہ تھا. ہارون کا کہنا ہے کہ وہ شام میں ایک جیل پر حملے میں شریک تھا. میونخ کی عدالت کے ترجمان نے بتایا کہ 27 سالہ ملزم نے شام میں لڑاکا تربیت حاصل کی اور جرمنی سے شام جانے والی ایک خاتون کی ایک مسلمان جنگجو سے شادی میں مدد کی. تاہم ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ خاتون واپس جرمنی لوٹ آئی. ہارون کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا موکل شام جانے سے پہلے جرمنی میں ہی شدت پسندی کی طرف مائل ہو چکا تھا. جرمن پولیس نے برلن اور دیگر شہروں میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں. ایسا گزشتہ ہفتے 2 افراد کی گرفتاری کے بعد کیا گیا جن پر شبہ تھا کہ وہ داعش کے لیے جنگجو بھرتی کر رہے ہیں. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
جرمن پولیس کے ترجمان استفان ریڈلک نے کہا کہ جن تنصیبات پر چھاپہ مارا گیا وہاں کی رہائشی مبینہ طور پر جمعے کو گرفتار کیے گئے 2 افراد کے ساتھی تھے.
Die Durchsuchungen heute schließen sich an die Ermittlungen in der letzten Woche. Wir suchen weitere Beweismittel.
انہوں نے کہا آج کی تلاش گزشتہ ہفتے کی چھان بین کے علاوہ ہے. ہم اب بھی مزید شہادت کی تلاش میں ہیں کہ یہ گروپ جس کے 2 افراد ہم گزشتہ ہفتے پہلے ہی گرفتار کر چکے ہیں شام میں رقوم اور ساز و سامان منتقل کرتا رہا ہے. ڈوئچے ویلے براڈ کاسٹ سروس نے اطلاع دی ہے کہ جن مکانات پر چھاپہ مارا گیا ان کی رہائشیوں کو مشتبہ نہیں سمجھا گیا. تاہم کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیوز جیسی مختلف چیزیں قبضے میں لے لی گئیں. گزشتہ ماہ فرانس میں دہشت گرد حملوں کے بعد یورپ بھر میں پولیس کو چوکس کر دیا گیا ہے. مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن.
توقع کی جا رہی ہے کہ صدر باراک اوباما منگل کو رات دیر گئے اپنے سالانہ سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں امریکہ کی معاشی ترقی اور اس کی نمو کے لیے نئے اقدامات کو اجاگر کریں گے. جیسا کہ وائٹ ہاؤس کی نمائندہ ارو پانڈے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تعمیراتی، صنعتی اور تعلیمی شعبے کو فروغ دینے کے لیے صدر اپنی انتظامیہ کے منصوبوں کا جائزہ پہلے ہی عوام کے سامنے پیش کر چکے ہیں. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
صدر نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے ہفتوں قبل ہی مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے اپنے آئندہ کے منصوبوں کا جائزہ پیش کیا. وہ 2014 میں کی گئی پیش رفت پر نظر ڈالتے ہوئے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو کالج بھیجنے میں مدد کرنے پر بھی بیان دیا.
In December, our business has created 240,000 new jobs. Our unemployment rate fell to 5.6%, which is the lowest.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں 2,40,000 روزگار پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے بے روزگاری میں 5.6% کمی ہوئی جو گزشتہ 6.5 برسوں میں سب سے کم ترین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے 2014 میں روزگار کے سب سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں. صدر اوباما نے 9 جنوری کو ٹینیسی میں ایک تقریب کے دوران یہ بیان دیا جہاں انہوں نے اہل طالب علموں کے لیے کمیونٹی کالجز میں 2 سال کے لیے مفت پڑھائی کا بھی اعلان کیا. اس سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ آف دی یونین کے ایک جائزہ دورے میں صدر اوباما نے میشیگن میں فورڈ فیکٹری میں خطاب کیا. مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی معیشت کی بحالی حقیقی ہے اور یہ ملک کی آٹو انڈسٹری میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتی ہے. ان کے الفاظ ہیں,
لاسٹ ایئر امریکن آٹو ورکرز چرنڈ آؤٹ کارز فاسٹر دین اینی ایئر سنس 2005.
گزشتہ سال امریکی آٹو ورکروں نے 2005 کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے موٹر گاڑیاں تیار کی. فورڈ میکسیکو سے روزگار کے مواقع لے کر یہاں آیا اور ملک بھر میں 24,000 روزگار کے نئے مواقع بحال کیے. اس کے باوجود کہ یہ سال بین الاقوامی چیلنجوں سے بھرپور تھا, مثلاً اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی سے لے کر مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا, صدر اوباما امریکہ کے متوسط طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. صدر اوباما کے سابق مشیر لیری کوپ, جو سینٹر فار امریکن پروگرس سے وابستہ ہیں, کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امریکہ کے لیڈر اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ملکی امور پر توجہ مرکوز کریں. ان کے الفاظ ہیں,
I think he recognized that, you know, we got to get strong at home before we can be strong in the world. And
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیں دنیا میں طاقتور ہونے سے قبل ملک کے اندر مضبوط ہونا ہوگا, اور بنیادی طور پر ہمارا راستہ ناہموار ہے. ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی کانگریس میں صدر کی تجاویز, یعنی مینوفیکچرنگ ہب تعمیر کیے جائیں, براڈ بینڈ کی رسائی کو بڑھایا جائے اور مفت ٹیوشن کی پیشکش, ان کو مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے, خاص طور پر اگر ان پروگراموں پر مزید اخراجات کے لیے قانون سازوں کے دستخط درکار ہوں. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں توقع ہے کہ صدر اوباما کی توجہ سائبر سیکیورٹی اور پرائیویسی کے متعدد نئے منصوبوں پر بھی مرکوز رہے گی, جن کا اعلان حال ہی میں وہ وائٹ ہاؤس میں کر چکے ہیں. ان اقدامات کا تقاضا ہے کہ وفاقی حکومت اور نجی کمپنیوں کے درمیان اطلاعات کا زیادہ تبادلہ کیا جائے اور بڑے پیمانے پر ہیکنگ کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کے نئے اقدامات کیے جائیں. اس بارے میں ڈاگ برنٹ کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
وائٹ ہاؤس میں کانگریسی لیڈروں کے ساتھ ایک حالیہ میٹنگ میں صدر اوباما نے کہا تھا کہ دونوں فریق سائبر سیکیورٹی مضبوط بنانے پر متفق ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں سونی پکچرز پر حالیہ حملہ اور اسلامک اسٹیٹ گروپ کے حامیوں کی جانب سے پینٹاگون کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے حالیہ واقعات عمل کی ضرورت کو نمایاں کرتے ہیں.
It just goes to show how much more work we need to do, both public and private sector.
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اور نجی شعبے دونوں کو کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سائبر سیکیورٹی مضبوط ہو, خاندانی بینک اکاؤنٹ محفوظ رہیں, اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا عام زیریں ڈھانچہ محفوظ ہے. اگرچہ امریکی حکومت کے کمپیوٹر کے نظام عام طور پر بہت محفوظ ہوتے ہیں, مگر یہی بات بہت سے نجی کمپیوٹر نیٹورکس کے لیے نہیں کہی جا سکتی. یہ کہنا ہے ڈیلی بیسٹ کے سینئر نامہ نگار شین ہیرس کا. وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا ڈیٹا, بینکوں اور قرضوں کے ریکارڈ سے لے کر ای میل رابطوں اور ملکی الیکٹرک گرڈ کے کنٹرول تک سب شامل ہے.
We don't regulate internet security the way we regulate safety at, you know, chemical plants.
ہم انٹرنیٹ سیکیورٹی کو اس طرح پابند نہیں رکھتے جس طرح ہم کیمیکل پلانٹس اور خوراک بنانے والی تنصیبات کو چلاتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے, ہمیں کرنا چاہیے, مگر ہم فی الوقت ایسا نہیں کر رہے. مجموعی طور پر وائٹ ہاؤس نے سائبر جرائم سے نمٹنے اور پرائیویسی مضبوط بنانے کے لیے تین الگ الگ اقدامات کیے ہیں. پہلا ذاتی ڈیٹا کی حفاظت اور نوٹیفیکیشن کا ایکٹ ہے, جس کے تحت کمپنیوں کو ان کی نجی اطلاعات ہیک ہونے یا چرائے جانے کی صورت میں اپنے گاہکوں کو 30 دن کے اندر اندر مطلع کرنا ہوگا. ایک اور تجویز یہ ہے کہ نجی کارپوریشنوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وفاقی ادارے کے ساتھ رضاکارانہ طور پر خاص معلومات کا تبادلہ کریں. مگر سینٹر فار ڈیموکریسی اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک سینئر کونسل ہارلی گائیگر کہتے ہیں کہ اس اقدام سے واقعتاً صارفین کی نجی معلومات کی حفاظت ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو عدالت تک رسائی بھی نہیں رہے گی.
Where the administration's proposal leaves gaps is in privacy policies, that it actually relies
انتظامی
rather heavily
کی مجوزہ انتظامات میں خلا پرائیویسی پالیسیوں میں ہے. اس کا زیادہ تر انحصار پرائیویسی کے طریقہ کار پر ہے جو ابھی ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا. قانون کے تحت ان کا تحریر کرنا ضروری ہوگا, مگر چونکہ ابھی ان کی تشکیل نہیں ہوئی اس لیے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ آیا وہ واقعی مؤثر رہیں گے یا نہیں. سائبر جرنلسٹ ہیرس کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کا خاندانی بینک اکاؤنٹ محفوظ بنانے کی جانب حوالہ ہو سکتا ہے ان مجوزہ اقدامات کے حق میں سب سے مضبوط نقطہ ہو
We talk a lot about credit card information being stolen and it's very easy to get your credit card replaced but what happens if somebody
hacks your credit card ki malumat churaye jane ke bare mein bahut baat karte hain aur credit card tabdeel karna bahut aasan hai magar tab kya ho agar koi aapka checking account hack kar le aur ek subah aapko achanak pata chale ki aapka account sifar ho gaya hai agar aisa kuch hone laga aur aisa mulk mein baaz کاروباری کمپنیوں کے ساتھ ہو چکا ہے تو تب آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں میں اس بارے میں تشویش پائی جائے گی جو عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی قانون ساز ان اقدامات کی منظوری دینے کے لیے عام لوگوں کا کتنا دباؤ محسوس کرتے ہیں مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
صدر اوباما آج امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اس سالانہ روایت کو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کہا جاتا ہے پروگرام آج کے موضوع میں میزبان بہجت جیلانی نے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ صدر اوباما کی دوسری مدت اقتدار کے آخری دو سال اور کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکن جماعت کا غلبہ اقتدار کی باقی مدت میں صدر اوباما کے اہم فیصلوں پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اس بارے میں ڈیموکریٹ ظفر طاہر نے کہا
دیکھیے جہاں تک اسٹیٹ آف دی یونین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف مجھے بلکہ آپ کے تمام سننے والوں کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کا یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے جہاں تک صدر براک اوباما کا تعلق ہے تو آخری دو سال عموماً پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو لیم ڈک پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنا ہے اور ان کی قدر اور ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پچھلے دوروں میں پریزیڈنٹ کلنٹن کے دور میں پریزیڈنٹ ریگن کے دور میں کہ آخری دو سال میں پریزیڈنٹ کافی مؤثر کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور جو اب تک جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں پچھلے چھ مہینوں میں تو براک اوباما نے ایک بہت ہی ڈیرنگ اور بڑے تیزی سے وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے لوگ حیران ہیں میرے خیال میں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں ہاؤسز کا کنٹرول ریپبلکن کے پاس ہے تو اب صدر اوباما کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے وہ ڈیموکریٹس کی جو تھن میجورٹی ہے اس کو قائم رکھ سکیں اب وہ میرے خیال سے ایسے اقدامات کریں گے جو ان کے ایجنڈے پہ ضروری ہیں جس سے ان کی ایک لیگیسی قائم ہو مثلا کیپٹل گینز ٹیکس جو کہ سرمایہ میں اضافے پہ جو ٹیکس لگتا ہے اس پہ ریپبلکنز میں اور ڈیموکریٹس میں بڑا اختلاف ہے مگر میرے خیال سے آج براک اوباما اس کے بارے میں بات کریں گے
ایم جے خان صاحب سے پوچھتے ہیں خان صاحب آپ بھی سن رہے تھے ظاہر ہے کہ آخری دو سال ہیں صدر کو لیم ڈک کہا جاتا ہے لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آخری ان دو سالوں میں اب پریزیڈنٹ اوباما کی آپ کارکردگی کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں
بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اور جتنے بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ آخری دو سال میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی لیگیسی قائم کریں تاکہ تاریخ انہیں یاد رکھے کہ انہوں نے کتنے اچھے کام کیے تو ہر پریزیڈنٹ اسی طرح پریزیڈنٹ اوباما بھی یہ کوشش کریں گے کہ آخری دو سالوں میں ایسے کچھ چیزیں کر کے جائیں جس سے لوگ ان کو یاد رکھیں الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بہت سے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیئرنگ کہا جا سکتا ہے اسپیشلی کہ ان کی میجورٹی نہیں ہے کانگریس میں مگر جیسے کیوبا سے ان کی جو ریلیشن شپ انہوں نے قائم کی ہے اسی طرح سے جو چائنا کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کی کلائمیٹ چینج کے اوپر اور امیگریشن کے اوپر جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ریٹنگ جو ہے امریکن پبلک میں وہ 9-10 پوائنٹ اوپر بڑھ گئی ہے اور 50% تک ہو گئی ہے تو بہت سی چیزیں اوباما صاحب کریں گے جس میں وہ اپنی لیگیسی قائم کریں اور اب کیونکہ ان کو ریپبلکن کے میجورٹی کے ساتھ کام کرنا ہے تو ان کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں ان کو ایگزیکٹو ایکشن کے اندر کرنی پڑیں گی جس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریڈ لاک جو ہے لانگ ٹرم میں رہے گا. ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں تھوڑی سی اپارچونیٹی ہو دونوں پارٹیز کو مل کے کچھ کام کرنے کے جس سے ملک کی بھلائی ہو سکے. دوسری بات اوباما صاحب کے لیے ایک فائدہ مند چیز یہ ہوئی ہے کہ آئل پرائسز گرنے کی وجہ سے اور بہت سی دوسری وجوہات کی وجہ سے اکانومی جو ہے امریکہ کی امپروو ہوئی ہے, جس کا وہ کریڈٹ لے سکتے ہیں اور لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر میں وہ ڈیفینیٹلی اکانومی جو امپروو ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کا کریڈٹ لیں گے.
بہچہ چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کی تاریخی اور قومی اہمیت کیا ہے اور اسے ملک کے آئین میں کیا مقام حاصل ہے, اس بارے میں نیلوفر مغل نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, سماعت فرمائیے.
The time has come to proceed toward a great new challenge. The state of our union is the strongest it has ever been.
For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country.
State of the Union سالانہ خطاب ہوتا ہے جسے امریکہ کا صدر پیش کرتا ہے. اس خطاب میں نہ صرف ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کی جاتی ہے بلکہ صدر کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے دستوری ایجنڈے اور قومی ترجیحات کی وضاحت کر سکے, جس کے لیے اسے کانگریس سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے امریکہ کے آئین میں ایک خاص مقام حاصل ہے. امریکہ کے آئین کے آرٹیکل 2 کے سیکشن 3 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر شک درج ہے, جس میں صدر سے کہا گیا ہے, آئین کی روح سے صدر کو کانگریس کے ساتھ ایسے اقدامات کی سفارش کرنی چاہیے جو صدر کے خیال میں اہم اور ناگزیر ہیں. روایتی طور پر صدر ہر سال جنوری کے آخر میں اور فروری کے شروع میں اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے. تاریخ میں بہت سے امریکی صدور نے سالانہ ایجنڈے پر خطاب نہیں کیا, ان میں سے کچھ نے صرف رپورٹیں ہی پیش کی ہیں. پہلے پہل یہ خطاب ریڈیو پر دیا جاتا تھا جسے کچھ لوگ سنتے تھے اور کچھ بے خبر رہتے تھے, مگر اب ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی آمد سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب براہ راست نشر کیا جاتا ہے. امریکہ میں ہر عمر کے لوگ بڑی تیاری اور بڑی بے چینی کے ساتھ اس خطاب کے منتظر ہوتے ہیں. پہلے پہل یہ خطاب دن کے وقت دیا جاتا تھا, مگر اب اس کے لیے رات کے 9 بجے کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور سن سکیں. اسٹیٹ آف دی یونین کی اصطلاح سب سے پہلے 1934 میں استعمال کی گئی. صدر فرینکلن روزویلٹ نے پہلے اس جملے کا استعمال کیا. پھر سن 1947 کے بعد سے اسے مستقل طور پر استعمال کیا جانے لگا. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی اس روایت کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ جارج واشنگٹن نے 18 جنوری 1780 میں نیو یارک میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پہلا باقاعدہ سالانہ خطاب کیا اور پھر اس کے بعد امریکی دارالحکومت میں خطاب کیا. سن 1801 میں تھامس جیفرسن نے خود خطاب دینے کی روایت کو ختم کر کے لکھی ہوئی رپورٹ کانگریس کو بھیجی, جہاں پر ایک کلرک اس خطاب کو پڑھتا تھا.
My lords and members of the House of Commons.
سن 1913 تک یہ روایت برقرار رہی. اس کے بعد وڈرو ولسن نے تنازعات کے باوجود اس روایت کو ایک بار پھر زندہ کیا. تاہم اس حکم کے ساتھ کچھ استثنا بھی موجود ہے. 20ویں صدی کے نصف حصے کے بعد لکھے ہوئے خطاب ہی کانگریس بھیجے جاتے تھے, مگر اس کے بعد ایک بار پھر سے اس روایت کو زندہ کیا گیا. صدر جان ایف کینیڈی نے 14 جنوری 1963 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا.
مسٹر سپیکر, ممبرز آف دی 88th کانگریس, آئی کنگریچولیٹ یو آل ناٹ میرلی آن یور الیکٹورل وکٹری بٹ آن یور سلیکٹڈ رول ان ہسٹری. فار یو اینڈ آئی ہیو پریویلیج ٹو سرو دی گریٹ ریپبلک ان واٹ کڈ بی دی موسٹ ڈیسائسو ڈیکیڈ.
صدر جانسن لینڈن نے 1964 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا.
I will be brief, for our time is necessarily short and our agenda is already long. Last year's congressional session was the longest in peacetime history. And with that foundation, let us work together to make this year's session the best in the nation's history.
صدر جیمی کارٹر نے 1980 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا.
The 1980s have been born in turmoil, strife and change. This is a time of challenge to our interests and our values, and it's a time to test our wisdom and our skills. At this time in Iran, 50 Americans are still held captive, innocent victims of terrorism and anarchy.
اور صدر رونلڈ ریگن نے 26 جنوری 1982 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب دیا.
Today marks my first State of the Union address to you, a constitutional duty as old as our republic itself. President Washington began this tradition in 1790.
Aur Sadr Clinton ne 1994 mein State of the Union khitab kiya.
If we do that, we will return over and over again to the principle that if we simply give ordinary people responsibility for the future of our country.
Well, we last met in an hour of shock and suffering. In 4 short months, our nation has comforted the victims, begun to rebuild New York and the Pentagon, rallied a great coalition, captured, arrested, and rid the world of thousands of terrorists, destroyed Afghanistan's terrorist training camps, saved the people from starvation, and freed a country from brutal oppression.
Aur ye the Sadr George W. Bush jinhone san 2002 mein State of the Union khitab kiya. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر براک اوباما منگل کی رات 9 بجے کے بعد سٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے جس میں پورے سال کے اہم ایجنڈے پر بات ہوگی. توقع کی جا رہی ہے کہ لاکھوں امریکی یہ خطاب براہ راست دیکھیں گے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
فکر فن میں آج ملاقات کریں گے ایک راک سٹار سے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیا اسد. سمیر عباسیہ, گھر میں ایک بڑے شاعر کے ہوتے ہوئے آپ کا شاعری کے بجائے موسیقی کا رجحان, کیسے بچپن کا شوق ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ گھر میں کسی نے اس شوق پر کوئی قدغن تو نہیں لگائی؟
جب میں چھوٹا سا تھا, بیسیکلی یہ جو ٹیلنٹ میرا دریافت کی ہے, میرے فادر نے ہی کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ سکل ہے نیچرلی, کہ یہ سر کو پکڑ لیتا ہے یا سر میں گا لیتا ہے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مجھے پھر انکریج کیا اس طرف آنے کو. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب ایسی چیزوں سے روکتے ہیں, لیکن میرے والد صاحب نے مجھے بڑا انکریج کیا اور انہوں نے پش دی مجھے کہ یار تم یہ کرو, کیونکہ وہ خود بھی آرٹسٹ ہیں, تو اس لیے مجھے انہوں نے انکریج ہی کیا. تو میں نے سیکھنا شروع کر دیا باقاعدہ بچپن سے ہی, ٹریننگ لینا شروع کی. پھر میں نے کلاسیکل سیکھنا شروع کیا اور وہ تو میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں. پھر جو ٹرینڈ ہے اور اس کے حساب سے میں نے کافی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کرائیں. میرا جو میوزیکل ورک ہے سارا وہ انوویشن پہ بیس ہے, اور اچھے لیرکس, اچھی کمپوزیشن, اور جو ماڈرن ٹچ کے ساتھ ہونا چاہیے, ماڈرن انسٹرومینٹس کے ساتھ فیوژن, سب کچھ کو انوالو کر کے میں نے جو ہے اپنے گانے تیار کیے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بیسیکلی شام کے بعد ایک غزل ہے, اور جو غزل ان کا گانا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا تھا آج سے ہم 2-4 سال پہلے. جائیں باجا اور تبلہ اس میں بیسیکلی یوز کرتے ہیں, لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو میوزک بن رہا ہے اس میں باجا تبلہ جو ہے اب اس کی انکلوژن نہیں رہی. گلوبل میوزک بن رہا ہے جس کے اندر گلوبلی انسٹرومینٹس کو یوز کیا جاتا ہے. تو میں نے بھی ایک غزل کو ایک نئے رنگ سے گایا ہے, ایک ماڈرن کمپوزیشن کے ساتھ, اور لیرکس تو الحمدللہ ہیں ہی اچھے. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام.
آپ کس سے موسیقی کی تربیت لے رہے ہیں؟
موسیقی کی تربیت میں نے جو بیسک ٹریننگ لی وہ میں نے غلام شبیر خان صاحب سے لی, جو کہ بڑے اچھے کلاسیکل استاد ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے فادر سے میں نے جو ہے مین ٹریننگ جو ہے ٹیکنیکل اور مین ٹریننگ وہ اپنے فادر سے ہی میں نے لی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی میوزک کو وہ کافی حد تک جانتے ہیں, سیکھا بھی ہوا تھا انہوں نے. وہ ایز اے پروفیشنل سنگر تو نہیں آئے, لیکن انہوں نے سیکھا ہوا تھا میوزک, تو وہ نے مجھے کافی گروم کیا ان کی وہ, کیونکہ وہ مجھے سارا کچھ گائیڈ کرتے رہتے تھے. اس کے علاوہ دو تین استادوں سے, اکیڈمی سے میں سیکھتا رہا ہوں.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کی فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
لوٹ آئے نا کسی روز وہ آوارا مزاج, لوٹ آئے نا کسی روز وہ آوارا مزاج, کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد, کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد.
اس وقت پاکستان میں منگل کی شام کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دوپہر کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے مستقبل میں پیٹرول کے بحران سے بچنے کے لیے محکمہ جاتی تبدیلیوں کی ہدایات جاری کی ہیں. ایک سرکاری بیان کے مطابق اس بحران کی چھان بین کرنے والی دو رکنی کمیٹی نے پاکستان میں تیل اور گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی اورگا کو ملک میں پیٹرول کی شدید کمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں خصوصاً آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیٹرول کا بحران گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے, لیکن حکام کے بقول تیل کی فراہمی میں اضافے کے بعد صورتحال پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے. منگل کو بھی جڑواں شہروں راولپنڈی, اسلام آباد سمیت لاہور کے علاوہ مختلف شہروں میں لوگ پیٹرول کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آئے. شہری اس ساری صورتحال پر خاصے نالاں دکھائی دیتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ توانائی کے بحران کے باعث درپیش مشکلات میں اب پیٹرول کی کمیابی اور عدم دستیابی نے مزید اضافہ کر دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وفاقی دارالحکومت کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود لوگوں نے کچھ یوں رد عمل کا اظہار کیا.
ذمہ دار تو حکومت ہی ہے, کیونکہ پیسے بھی دو پیٹرول تب بھی نہ ملے. پہلے کہتے تھے ذلت کی گیس چھوڑو, عزت کی پیٹرول لو, اب تو عزت کی پیٹرول ہی نہیں ملتی. اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہوئی, دو تین دن چھٹی بھی کرنی پڑی, تو کالج سے بھی تھوڑا کورس ہے وہ بھی کور نہیں ہو سکتا.
یہ جو 5-6 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں یہ تو ہوتی ہیں, تو آپ کو پتا ہے پھر کیا بچت ہوتی ہے. مطلب پہلے تو گیس کی تھی, گیس کے لیے کبھی کبھی ہم رات کو 2 بجے تک لائن میں لگے رہتے ہیں, اور گیس ختم ہوئی ہے, ابھی پیٹرول آ گیا. پیٹرول پہ تقریباً پہلے تو ٹھیک تھا, لیکن ابھی دیکھ لیں.
وزیر اعظم نواز شریف نے اس بحران کا نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا تھا, اور 4 اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو غفلت برتنے کے الزام میں معطل بھی کر دیا تھا. منگل کو ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ایسے ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ پیٹرول کی قلت دوبارہ پیدا نہ ہو. اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پیٹرول بحران ملک میں تیل و گیس کے نگران ادارے اوگرا کی بڑی ناکامی ہے, کیونکہ یہی ادارہ پیٹرولیم مصنوعات کے 20 روز کے ذخیرے کی نگرانی کا ذمہ دار ہے, اور طلب اور رسد کے فرق کے بعد تیل کی کمپنیوں کو اس ذخیرے کو یقینی بنانے کے لیے اوگرا نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. گزشتہ 3 ماہ کے دوران پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی کی جا چکی ہے, اور وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران پیٹرول کی طلب اور رسد میں اچانک پیدا ہونے والے فرق کے باعث پیدا ہوا, جس کی پیش بینی نہیں کی گئی تھی. حکام کے بقول 3 روز کے دوران پیٹرول پمپس کو 57 لاکھ لیٹر پیٹرول فراہم کیا گیا, اور آئندہ 12 گھنٹوں میں مزید 18 لاکھ لیٹر سے زائد فراہم کر دیا جائے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے ایٹمی تحفظ کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے. اس میں اطمینان کا اظہار IAEA کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے کیا. اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے نے اسلام آباد کی طرف سے اپنی جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے اعلیٰ عہدیدار ٹیرو ورجورانٹا نے دفتر خارجہ میں پاکستانی حکام سے تفصیلی ملاقات کی, جس میں جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے عالمی ادارے اور پاکستان کے درمیان تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیان کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے IAEA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو بتایا کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام کے تحفظ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. انہوں نے اس ضمن میں پاکستان کی جانب سے وضع کردہ مربوط نظام سے بھی مہمان شخصیت کو آگاہ کیا. بیان کے مطابق آئی اے ای اے کے اعلی عہدیدار نے جوہری پروگرام کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا. پاکستان کا شمار آئی اے ای اے کے ان رکن ممالک میں ہوتا ہے جنہیں عالمی تنظیم کی طرف سے سب سے زیادہ تکنیکی معاونت فراہم کی جاتی ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے جوہری بجلی گھر لگ بھگ 40 سالوں سے آئی اے ای اے کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور حکومت کہہ چکی ہے کہ وہ 2030 تک جوہری بجلی گھروں کی تعمیر سے 8,800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ طویل المدت منصوبہ بندی کے تحت پاکستان 2050 تک جوہری بجلی گھروں کے ذریعے 40,000 میگا واٹ بجلی حاصل کرنا چاہتا ہے. حال ہی میں چین کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کے کئی جوہری پلانٹ لگانے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا، لیکن ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شہروں کے قریب ایسے پلانٹ لگانے سے کسی بھی ممکنہ حادثے کی صورت میں لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یمن میں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت صنعاء میں شیعہ جنگجوؤں نے صدارتی احاطے پر دھاوا بول دیا ہے. قبل ازیں منگل کے روز کہا جا رہا تھا کہ حوثی کہلانے والے شیعہ باغی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. باغیوں نے پیر کے روز یہ محاصرہ شروع کیا تھا. ہفتے کے روز حوثیوں نے صدر عبد الربو منصور کے چیف آف سٹاف کو اغوا کر لیا تھا، جبکہ حکومت نیا آئین تحریر کر رہی ہے. حوثی باغیوں نے گزشتہ سال ستمبر میں دارالحکومت پر دھاوا بولا تھا. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے شمالی عراق میں اسلامی عسکریت پسندوں کی قائم کردہ شرعی عدالت کی جانب سے دی گئی ظالمانہ اور غیر انسانی سزاؤں کی مذمت کی ہے. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
داعش یا آئی ایس ایل کے جنگجوؤں نے تمام مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور فوجی حاکمیت کا دعویٰ کیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی ایل اپنے قائم کردہ شریعہ عدالتوں کے ذریعے سب سے بے رحمانہ اور وحشیانہ انداز میں عراق کے لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ترجمان روینا شمدسانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس جب سے یہ عدالتیں قائم ہوئی ہیں، متعدد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مرد، خواتین اور بچوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر سزائے موت دی جا رہی ہے. ان کے الفاظ ہیں،
Quite often, immediately after the sentence is handed down, the people are executed in public.
وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو سرے عام پھانسیاں دی گئیں. ان میں سے کچھ لوگوں کو اس لیے سزائے موت دی گئی کیونکہ وہ آئی ایس آئی ایل کے وفادار نہیں تھے اور انہوں نے داعش کی اطاعت سے انکار کیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ 4 ڈاکٹر تھے جنہوں نے داعش کے جنگجوؤں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں پھانسیاں دی گئیں. شمد اسانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس داعش نے ویب پر 2 ایسے افراد کی تصاویر پوسٹ کی جنہیں غارت گری کے الزام میں پھانسیاں دی گئی تھی. اسی طرح ایک خاتون کو سنگسار کر دیا گیا، اس پر بدکاری کا الزام لگایا گیا تھا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جاپان کی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گی. عسکریت پسند اسلامک اسٹیٹ گروپ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اس نے جن 2 جاپانی شہریوں کو اغوا کیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے گا. جاپان نے اس ویڈیو کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
منگل کو آن لائن پوسٹ ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک سیاہ نقاب پوش برطانوی انگریزی لہجے میں یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اس کے گروپ کو $200 ملین بطور تاوان ادا نہ کیے گئے تو اغوا ہونے والے 2 جاپانی شہریوں کو قتل کر دیا جائے گا. اس ویڈیو میں 2 جاپانیوں کے ہمراہ ایک شخص چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور اس نے نارنجی رنگ کا جمپ سوٹ پہنا ہوا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر 72 گھنٹوں کے اندر جاپان نے یہ رقم ادا نہ کی تو یہ چاقو ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں اور انہوں نے اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے چند گھنٹوں بعد عسکریت پسندوں کے اس مطالبے کو ماننے سے سختی سے انکار کر دیا. یروشلم میں اخباری نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مسٹر آبے کہہ رہے ہیں کہ 2 جاپانی مغویوں کی رہائی کے عوض تاوان کا مطالبہ ناقابل معافی ہے. انہوں نے کہا کہ جاپان دہشت گردی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. مسٹر آبے نے ہفتے کے روز قاہرہ میں کہا تھا کہ جاپان ان ملکوں کو $200 ملین کی امداد دے گا جو عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ واضح رہے کہ یہ اتنی ہی رقم ہے جو جاپانی مغویوں کو رہا کرنے کے عوض بطور تاوان مانگی جا رہی ہے۔ نامہ نگاروں نے مسٹر آبے سے بار بار یہ سوال کیا کہ کیا جاپان اغوا کرنے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات کر رہا ہے یا وہ تاوان کی رقم ادا کرے گا۔ تاہم مسٹر آبے نے ان سوالات کا واضح طور پر نفی میں جواب دینے سے گریز کیا۔ جن دو جاپانیوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کے نام ہیں کینجی گوتو اور ہارو نا یوکاوا۔ جاپان اس اتحاد میں شامل نہیں ہے جو شام اور عراق میں باغیوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یاد رہے کہ سن 2013 میں الجزائر کے ایک گیس پلانٹ پر اسلامی عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں جاپانی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی مالیاتی فنڈ نے سن 2015 میں عالمی اقتصادی صورتحال کے بارے میں اپنے سالانہ تخمینے میں کمی کی ہے، تاہم اس سے توقع ہے کہ مجموعی طور پر اس سال دنیا کے اقتصادی حالات میں بہتری اور استحکام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں بل آئیڈ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے اعلی ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت کو پیچیدہ اور متضاد مسائل کا سامنا رہے گا۔ تیل کے گرتے ہوئے نرخ جاپان اور یورپ کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گے۔ گروپ نے معاشی نمو کی شرح 3.8% سے گھٹا کر 3.5% تک کی پیش گوئی کی ہے، تاہم یہ اضافہ سن 2014 کے مقابلے میں پھر بھی زیادہ ہے۔ آئی ایم ایف کے چیف اکانومسٹ اولیور بلانچار کہتے ہیں کہ تیل کے نرخوں میں کمی سے عمومی طور پر عالمی معیشت میں بہتری پیدا ہوگی، مگر اس کا فائدہ سبھی ملکوں کو نہیں ہوگا۔
On the one hand, major economies are benefiting from the decline in the price of oil.
ایک طرف تیل کے کم نرخوں کا فائدہ مضبوط معیشتوں کو پہنچے گا، مگر دوسری طرف دنیا کے کئی ممالک پر اس کے منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے سرمایہ کاری میں کمی واقع ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل برآمد کرنے والے ممالک مثلاً روس اور نائجیریا اس سے سخت متاثر ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے مطابق امریکہ میں سن 2015 میں معاشی نمو کی شرح 3.5% ہوگی۔ اکتوبر میں اس سلسلے میں جو پیش گوئی کی گئی تھی اس سے یہ شرح 0.5% زیادہ ہے۔ ماہر اقتصادیات بلانچارڈ کا کہنا ہے کہ ڈالر کی شرح مبادلہ میں اضافے سے امریکہ میں اقتصادی بحالی کا عمل سست رہے گا۔
At the same time, the depreciation of the euro and of the yen.
اس کے ساتھ ہی یورو اور ین کی شرح مبادلہ میں کمی سے دنیا کی طلب میں اضافہ ہوگا، اور اس کی دنیا کے ان دو اہم خطوں میں بے حد ضرورت ہے۔ چین کے بارے میں آئی ایم ایف کی نئی پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ چین کی معیشت کی نمو بدستور سست روی کا شکار رہے گی، اور اس سال یہ شرح 6.8% تک متوقع ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے کہا ہے کہ اس کی معیشت میں سن 2014 کے دوران 7.4% ترقی ہوئی ہے۔ اس بارے میں بلائٹ کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
چین میں اعداد و شمار کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ سن 2014 میں چینی معیشت کی پیداواری شرح 7.4% رہی، جبکہ سن 2013 میں یہ شرح 7.7% تھی۔ 1990 سے اب تک چین میں معاشی ترقی کی یہ سست ترین رفتار ہے۔ تب چینی معیشت تیانمن چوک میں جمہوریت نواز مظاہرین کو کچلنے کی کارروائی کے باعث تعزیروں کا سامنا کر رہی تھی۔ سڈنی میں قائم اے ایم پی کیپیٹل کے چیف اکانومسٹ شین اولیور نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ گزشتہ چند برسوں میں چین میں انحطاط کی باتیں کرتے رہے ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی معیشت اب بھی خاصی بہتر ہے۔
انیس سو نوے
سے اب تک کی یہ رفتار کئی برسوں میں سست ترین ہے، مگر یہ سست رفتاری حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یہ پیداوار میں انحطاط نہیں ہے، یہ سست رفتاری پورے کنٹرول میں ہے، اور میرے خیال میں ایک مثبت علامت ہے۔ چین کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ما چنتانگ کہتے ہیں کہ گزشتہ برس میں چینی معیشت کے اہم نکات اس کے سروس سیکٹر میں ترقی ہے۔ ما کا کہنا ہے کہ چینی معیشت میں سن 2014 میں لگاتار بہتری آئی اور عہدیداروں کے مطابق سست معیشت میں معمول کی نئی بہتری ہے۔ ما کا کہنا ہے کہ اندرون ملک اور بین الاقوامی طور پر اقتصادی ماحول ابھی پیچیدہ ہے اور اقتصادی ترقی کے امکانات میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز ہیں۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آب و ہوا میں تبدیلیاں عالمی برادری کی معاشی فلاح کے لیے مسلسل خطرہ بن رہی ہیں۔ اپنے بھارت کے حالیہ دورے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے خبردار کیا ہے کہ ان تبدیلیوں سے دنیا میں پہلے ہی پرتشدد انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ جان کیری کے الفاظ،
It is disrupting commerce, development and economic growth.
امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تجارت، ترقی اور معاشی نشو نما میں خلل پیدا ہو رہا ہے، کسانوں کی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں، انشورنس کمپنیوں کو ناقابل یقین حد تک بڑی ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں، کاروبار کرنے کی لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے پانی، خوراک اور مواقع کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگیں گے۔ پہلی نظر میں صاف توانائی پر خرچ کا خیال مہنگا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا اس لیے ہے کہ ہم حیاتیاتی ایندھن کے استعمال کی حقیقی قیمت کو کبھی کبھار ہی شمار کرتے ہیں۔ کم ہی لوگ ہیں جو اس قیمت میں پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہونے والے ہزاروں بچوں اور آلودہ ہوا کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہونے والے بڑوں کو شامل کرتے ہیں، نہ ہی اس میں روز بروز شدت اختیار کرتے طوفانوں سے تباہ ہونے والی ساحلی آبادیوں کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ کئی دوسری جگہوں پر قحط سے مویشی ہلاک ہوتے ہیں، فصلیں خشک ہو جاتی ہیں اور پورے علاقے کی زراعت تباہ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ملک تنہا اس مسئلے سے نہیں نمٹ سکتا، کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ نہ ہی اس مسئلے کو آلودگی پیدا کرنے والے بڑے ملک حل کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ کے بقول آج دنیا کے گرین ہاؤس گیس کے اخراج کی نصف سے زیادہ ذمہ داری ترقی پذیر ملکوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ضرورت کو فائدے میں تبدیل کرنا بھی ممکن ہے۔ صاف توانائی کی پیداوار کی طرف پیش رفت سے ملازمتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، موسمی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصان میں کمی کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفع بھی کمایا جا سکتا ہے۔ جان کیری نے مزید کہا کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم وہ تبدیلیاں لے آئیں جو ہمارے سامنے کی ہیں، تو موسمیاتی تبدیلیوں کا حل نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں، اسے ایک پائیدار توانائی پالیسی کہا جا سکتا ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ مل جل کر ہم ایک ایسا ماحول قائم کر سکتے ہیں جس میں ہماری کمپنیاں جدید ترین ٹیکنالوجی، آلات، سرمایہ اور علم کو صرف بھارت تک نہیں، کئی دیگر ایسے ملکوں تک پہنچا سکتی ہیں جنہیں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس چافری۔ صاحب، امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کی تاریخ خاصی طویل ہے، اور اس کے سرخیل ہیں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جنہوں نے 50 اور 60 کے عشرے میں شہری حقوق کے لیے تحریک چلائی، اور 1963 میں ایک زبردست مارچ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کیا جو تاریخ میں مارچ آن واشنگٹن کے نام سے شہرت پا چکا ہے۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو 4 اپریل 1964 میں اس وقت ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ محنت کشوں کی ایک ہڑتال کے سلسلے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مدد کے لیے وہاں پہنچے۔ امریکہ میں شہری حقوق کی آج کی صورتحال کے بارے میں ہم نے قانون کے ایک پروفیسر، سیٹل میں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی، جس کے کچھ حصے اس پروگرام میں پیش کر رہے ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں کہ 60s کی سول رائٹس موومنٹ وغیرہ، تو اس کا آخر نتیجہ یہ تھا کہ 4 قوانین قائم کیے گئے تھے۔ سول رائٹس ایکٹ 1964 کا، جس نے رنگ، مذہب، نسل کی بنیاد پہ کسی قسم کے امتیاز پہ پابندی لگائی۔ پھر ووٹنگ رائٹس ایکٹ تھا 1965 کا، جس نے انہی وجوہات پہ لوگوں کو ووٹ امیگریشن پالیسی جو تب تک فوکس تھی یورپین امیگرینٹس پہ, اس کو کھولا گیا دوسروں کے لیے, اور آخر میں فیئر ہاؤسنگ ایکٹ 1968 میں, جس میں پراپرٹی کی رینٹل یا سیل میں کسی اس قسم کے امتیاز رنگ کا یا نسل کا یا مذہب کا یا نیشنل اوریجن کو ختم کیا گیا.
تو ڈاکٹر صاحب, ان قوانین کے فائدے کیا ہوئے؟
قوانین موجود ہیں, ان کی وجہ سے بہت فائدے ہوئے ہیں. سیاسی نظام, معاشرتی نظام میں جہاں چیزیں کھڑی تھیں 50 سال پہلے, اس سے بہت پیش رفت ہوئی ہے. اب یہ کہنے کے بعد یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو ہی یہ چیزیں ہو گئیں تو اس کے اوپر ایک ری ایکشن بھی ہوا, جس کو یہاں بیک لیش بھی کہا جاتا ہے. اور نکسن صاحب کے الیکشن کے بعد سے کئی دفعہ وار آن ڈرگ کے نام پہ, کئی دفعہ اور چیزوں کے نام پہ جو ہے پھر رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں. تو اب یہ ہے کہ ترقی بھی ہوئی ہے, لیکن تقریباً ہر فیلڈ میں, چاہے وہ ووٹنگ رائٹس اچھی مثال ہے کہ ابھی تک ووٹ کون ڈالتا ہے, کتنا ڈالا جاتا ہے, کون ریپرزینٹیٹو جو ہے نسلی بنیاد پہ اور آل بنیادوں پہ پارلیمنٹ میں اور کانگریس میں موجود ہیں, تو اس میں کئی چیزوں کی کمی ابھی موجود ہے. اور ابھی گزشتہ چند مہینوں میں جو پولیس کا کے تعلقات خاص طور پہ سیاہ فام باشندوں کے ساتھ, اس کی خبریں سب سامعین نے سنی ہوں گی. تو ابھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تاریخ میں, یہ ایک لمبے سفر ہوتے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سول رائٹس موومنٹ ایک اہم سنگ میل تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ سڑک ابھی کٹھن ہے, ابھی اس نے آگے اور بہت آگے چلنا ہے کی ضرورت ہے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض, جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے, بہت عام ہو گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں طبی تحقیق بھی بہت وسیع ہو چکی ہے. عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگوں سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خون میں شوگر کی سطح بہت کم رکھیں, اور اس کے لیے اپنی خوراک میں پرہیز کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی پابندی سے استعمال کریں. لیکن ایک نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلڈ شوگر کی سطح پر کنٹرول مریضوں کے لیے خطرات کو کم کر سکتا ہے, جبکہ طبی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کے جلد اس دنیا سے چلے جانے یا طویل عرصے تک صحت کی مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اپنی رپورٹ میں ریلف ڈینین کا ذکر کیا ہے, جو 30 برس سے زیادہ عرصے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں. وہ ہر وقت ایک انسولین پمپ پہنے رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
When I became diabetic, it was a very confusing moment in my life.
پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہو گیا ہے, تو میری زندگی کا یہ بڑا پریشان کن لمحہ تھا. میری عمر صرف 30 برس تھی اور یہ مرض اچانک ہی لاحق ہو گیا تھا. 1980 کے عشرے کے وسط میں ڈینین ایک مطالعے میں شریک ہوئے جو 7 سال تک جاری رہا. ڈینین سمیت مریضوں کی نصف تعداد سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول رکھیں, جبکہ باقی نصف لوگوں کو اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی. میسیچوسٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈیوڈ نیتھن اور دیگر مریضوں نے 1993 میں ختم ہونے والی اس تحقیق پر 99% عمل کیا. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا خون میں شوگر کی سطح پر انتہائی کنٹرول ذیابیطس سے پیدا ہونے والی ان پیچیدگیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے, جن میں بینائی جانا, گردے خراب ہو جانا, اعصابی نقصان اور دل کے امراض وغیرہ شامل ہیں.
ڈاکٹر
نیتھن کہتے ہیں, بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے ان پیچیدگیوں میں 60-70% تک کمی ہوئی. محققین یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے مریض کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے یا نہیں. ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض پوری شدت سے اس پر عمل کرنے کے باعث نہ صرف بہتر ہو گئے, بلکہ اس بات کا امکان بھی بڑھ گیا کہ وہ معمول کے مطابق زندگی بسر کریں گے. چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ پورا گروپ بہتر محسوس کر رہا تھا, جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عام دوائیں استعمال کی, تاہم جنہوں نے سخت کنٹرول رکھا ان میں موت کی شرح 33% کم ہو گئی۔ جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محققین اب کوشش کر رہے ہیں کہ مرض کی جینیاتی اور ماحولیاتی وجوہات دریافت کر کے ایسے خلیے حاصل کر سکیں جن سے انسولین بنائی جا سکے، مگر پھر بھی بات وہی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا، اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے، جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ وہ جرثومیں ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں، اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپیدک کا موجب بنتا ہے، اور دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی اس سے متاثر ہے۔ کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں، یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفیلوکس آریس، اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے۔ ریسرچز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے، اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں، اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس بوسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے، اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے، اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسوبیکٹین کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں، اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے، اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹین اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something that there's not a lot of existing resistance to, or that resistance will be
hard to get. اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو، اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا، لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میر، اور ساؤنڈ انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.